إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وراج کے نشست میں جو ہم پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات الکمال میں سے صفۃ الوجہ، اللہ تعالیٰ کے چہرہ کا بیان. اور آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی صفت کے تعلق سے جو دلائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس موضوع کے تعلق سے اہل سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہے، اور مخالفین جو ہے بدعت ہیں ان کے اس معاملے میں کیا شبہات ہیں، اور ان کا ازالہ کیسے کیا گیا ہے. چند اہم باتیں ہیں. حاضر و سامعین سے میری گزارش ہے کہ تھوڑا سے توجہ کے ساتھ، کیونکہ اہل باطل نے اپنے باطل کو خوبصورت انداز میں عوام میں پیش کیا ہے، اور اپنے اس باطل کو رائج کرنے کے لیے اپنے شبہات کو بہت ہی قوی دلیل سمجھ کر لوگوں میں پیش کیا ہے، جن سے کئی لوگ جو ہے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے توحید اسماء و صفات کے باب میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو تصنیف ہے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی، العقیدۃ الواسطیہ، مختصر ہے لیکن اس میں بہت اہم باتیں ہیں، اور خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں. اگر آپ دیکھیں اس میں عقیدے کے کئی اصول بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو زور ہے وہ دیا گیا ہے اسماء و صفات کے تعلق سے. اس زمانے سے لے کر آج تک دیکھیں کہ سب سے زیادہ غلطیاں جو ہو رہی ہیں امت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے ہو رہی ہیں. عجب بات ہے کہ ارکان ایمان میں سب سے پہلا رکو کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور امت میں سب سے زیادہ غلطی اور جہر مرکب کا شکار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے. عجیب سی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ علم سے دوری جہالت سب سے بڑی وجہ ہے. اور جو علم ہے وہ غلط سورس سے لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جہل مرکب کا شکار ہیں. اچھا، جہل مرکب کیا ہے؟ جہالت میں اور جہل مرکب میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ خطرناک فرق ہے نا، عام بات نہیں ہو رہی. جہالت کا کیا مطلب ہے؟ میں جانتا نہیں ہوں. اچھا، جہل مرکب کیا ہے؟ کسی چیز کو غلط جاننا اور اسی کو صحیح سمجھ بیٹھنا. جب ہم بات کرتے کسی عام دنیا میں کسی مسئلے کے تعلق سے، اور اس میں آپ کو کوئی غلط انفارمیشن دے دیتا ہے، کتنا برا اثر ہوتا ہے اسی حد میں، اسی تعلق سے جس کے تعلق سے غلط انفارمیشن دی گئی ہے. اگر اس کا تعلق کسی دینی مسئلے سے ہو، نماز کے مسئلے سے، روزے کے مسئلے کے تعلق سے ہو، غلط عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب غلط علم ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا نا. اگر کسی عقیدے کے اصول کے تعلق سے ہو کتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہو کتنا بڑا مسئلہ ہے، کبھی سوچا ہے؟ اس لیے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم سب پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ صحیح جگہ سے علم حاصل کرنا ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ایک شبہ بھی ہے، کئی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ کوئی عالم طالب علم نہیں ہے تو کیا ہم علم اسے حاصل کر سکتے ہیں؟ چلے عربی گرامر ہی سیکھ لیں، ہم نہ سیکھیں اسے. وجہ کیا ہے کہ جہالت جہل مرکب سے بہتر ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کو دے گا تو آپ غلط انفارمیشن دے گا. بعض علماء مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ عربی گرامر پڑھاتے ہوئے اور مثال دے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کا اعراب کرو، وہ مثال یہ دے گا آپ کو. اس نے آپ کو عربی گرامر تو سکھا دیا ہے لیکن عقیدہ کو بگاڑ دیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا ملا آپ کو؟ عربی کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں نا، اصل مقصد تو یہی ہے نا. جب غلط ہی معنی آپ نے لے لیا ہے، عربی گرامر تو آپ نے اپنی ٹھیک کر لی ہے لیکن بدعقیدگی کے ساتھ آپ نے لے لی ہے، تو ناکامی ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ صحیح بنیاد پر آپ نے حاصل کرنی ہے. اور صحیح بنیاد اور اساس کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، بفہم السلف الصالح، سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اور اسی تسلسل میں سے ایک یہ کڑی یہ ہے کہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے وہی راستہ اپنا ہے جو سلف کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تھی، جو تابعین اتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، یہ وہ علم ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہوا ہے، اور علماء نے اس تسلسل سے جاری رکھا ہے. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ کہ صحیح علم صحیح جگہ سے حاصل کریں اور اس پہ عمل کریں نا. کیا خیال ہے؟ کیا مشکل ہے؟ دیکھیں آج کل تو سوشل میڈیا کا اور نیٹ کا زمانہ ہے، اگر کوئی شخص کسی دنیا کے کسی کونے میں دور دراز علاقے میں بھی ہے نا، اب شاید اس کے پاس بھی عذر نہیں رہتا اگر وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ اگر استعمال کرتا ہے اور اس میں سب کچھ دیکھتا ہے، جو نہیں بھی دیکھنا چاہیے وہ بھی دیکھ لیتا ہے، اور وہ علم جو نہیں اسے ہونا چاہیے انفارمیشن وہ بھی حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے پاس کیا عذر ہے جب وہ اللہ تک صحیح معرفت نہیں جانے گا؟ لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم میں توحید اسماء و صفات بھی شامل ہے، اس کے پاس کیا عذر ہوگا کہ میں نہیں جانتا ہوں؟ تو میری عرض یہ ہے کہ علم سے جڑے رہیں، اور علم کی جو صحیح اساس ہے قرآن اور سنت اور صحابہ اور سلف کی سمجھ، یہ قید بہت لازمی ہے. اگر یہ قید نہیں ہے تو قرآن اور سنت کی تمام مسلمان بات کرتے ہیں، جتنے بھی گروہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کرنے والے بھی قرآن سنت ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنی فہم، اپنی سمجھ، اپنی مرضی کے مطابق. اور جو علماء حق میں بات کرتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اور سم السلف و صالحین کے فہم کے مطابق، تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چہرے کی صفت کے تعلق سے چند اہم باتیں. سب سے پہلے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع کے تعلق سے دو آیتیں بطور دلیل پیش کی ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کیونکہ مختصر بیان ہوا ہے جو آیات ہم یاد کر سکتے اور انشاءاللہ فنگر ٹپس پہ بھی یاد کریں گے، یہاں سے جتنے بھی ساتھی موجود ہیں اور حاضر سامعین سے میری گزارش ہے کہ آپ دلائل یاد کر لیا کریں فوراً، پھر آپ کے پاس پورا ہفتہ پڑے اسے مزید یاد کرنے کے لیے. تو سب سے پہلی جو دلیل ہے، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. شیخ عثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے اس سے پہلی آیت پر معطوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الرحمن آیت نمبر 26 میں، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تو جب آپ نے یہ پڑھنا ہے کل من علیہ فان، تو اس کے ساتھ آپ نے اگلی آیت بھی لازمی پڑھنی ہے، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، تاکہ مخلوق کا نقص اور خالق کا کمال واضح ہو جائے اور یہ تقابل بھی واضح ہو جائے کہ تمام مخلوقات فنا ہو جائیں گی اور بقا جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کے لیے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ يَعْنِي لَا يَفْنَى، کبھی فنا نہیں ہوگا. اور وجہ سے مراد چہرے کو کہتے ہیں، ترجمہ چہرہ ہے. چہرہ کیا ہے؟ معنی معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں چہرہ کسے کہتے ہیں، لیکن کیفیت مجہول ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے کہ کیسا چہرہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں، معنی معروف ہے، معلوم ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اور اس چہرہ کا وصف جو ہے وہ جلال والاکرام سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. عظمت، خوبصورتی اور عظیم نور جو ہے جلال والاکرام میں، یہ معنی شامل ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حجابہ النور، اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، نور سے حجاب ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس حجاب کے اس پردے کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کے جو نور ہے اور عظمت ہے وہ سب چیز کو جلا دے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ جاتی ہے یا بصارت جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بصارت جو ہے یا نگاہ جو وہ تمام مخلوقات کو شامل ہے، یعنی مخلوق میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے. اسے مسلم کی حدیث ہے، حجابہ النور لو کشفہ لأحرقت سبحات وجہہ من انتہى الیہ بصرہ من خلقہ. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، سبحات وجہ یعنی بہاؤہ عظمتہ وجلالہ ونورہ، اور من انتہى الیہ بصرہ من خلقہ یعنی انتہى الی کل شیء، فلو کشف ھذا الحجاب حجاب النور عن وجہہ لأحرقت کل شیء. اتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی چہرے کے نور کی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ عظیم چہرہ ہے اور مخلوقات میں سے کسی سے مماثلت ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے حقیقتاً چہرہ ثابت کرتے ہیں، اور دلیل ہم لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے مخلوق کے چہروں جیسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ، سورۃ الشورى نمبر 11 الى آخر الآیۃ. اور ہم کیفیت نہیں جانتے اس چہرے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 110 آیت کے آخر تک. یہاں پر دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ثابت کرنا ہے. کیوں ثابت کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دلیل آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چہرے کو ثابت کرتے ہیں اور مثلیت کی نفی کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ تو ہے لیکن مخلوق کے چہرے سے بالکل الگ ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ، سورۃ الشورى آیت نمبر 11. اور کیفیت بھی ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم کیفیت نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 110 میں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی. کیفیت میں احاطہ ہوتا ہے، آپ ڈیٹیل جانتے ہیں کسی چیز کے تعلق سے، وہ کیفیت ہوتی ہے. بہت سارے ایسی چیزیں جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے، یا تو آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، میں اس کو پورا بتا سکتا ہوں، اس کو آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے، اس کے اندر کیا ہے، کون سے پروگرام ہے، کون سی چیزیں ہیں، یہ بھی ہے، ایک علم کا احاطہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے. کوئی بھی مخلوق کو احاطہ نہیں ہے، ولا یحیطون بہ علما. تو اس سے کیفیت کی نفی ہو گئی ہے. اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں اس جماعت کے عقیدہ کے اسماء و صفات کے باب میں، کہ ہر وہ صفت جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے ان چار شرطوں کے ساتھ. کون سی چار شرطیں ہیں؟ سب سے پہلے انکار نہیں کرتے، تحریف بھی نہیں کرتے، مثلیت بھی بیان نہیں کرتے، اور کیفیت بھی بیان نہیں کرتے. انکار نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ثبوت موجود ہے، انکار کیسے کریں؟ تحریف نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اہل باطل کا طریقہ ہے، اہل حق کا طریقہ یہ ہے کہ جو دلیل ہے اس کو منعن سے تسلیم کرنی ہے. مواصلت کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لیس کمثلہ شیء. کیفیت بیان کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ولا یحیطون بہ علما. واضح. پھر شیخ صاحب فرمایا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اگر کوئی شخص تصور کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی کیفیت کو اپنے دل سے ہی صرف، یہ کیفیت کوئی تو ہوگی، یا اپنی زبان سے کچھ کہنا چاہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ تم بدعتی ہو، گمراہ ہو. سمجھے بات؟ اللہ تعالیٰ کا چہرہ اس پر اتفاق ہو گیا، اور اجماع اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، وہ صفات الکمال میں سے ہے. کوئی شخص اپنے دل میں ہی کوئی تصور کرنا چاہتا ہے کہ چہرہ ہوگا تو ایسے ہوگا، یا زبان سے کسی کو بتانا چاہتا ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ ولا یحیطون بہ علما، تمہیں کہاں سے پتہ چلا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یہ وصف فرمایا ذو الجلال والاکرام، لیکن یہ فرمایا کہ کیسا ہے؟ نہیں فرمایا نا. دیکھیں ہم مخلوق ہیں، ضعیف مسکین ہیں، کمزور ہیں. اگر کوئی شخص میری ذات کے تعلق سے وہ بات کرے جو وہ نہیں جانتا ہے، مجھے کیسے لگے گا؟ اور غلط بات کہے، برا لگے گا نا. بھائی تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ میں ایسا اور ایسا ہوں؟ جب دیکھیں بات کس کے تعلق سے کر رہے ہیں، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، کتنی بڑی جسارت اور جرأت ہے نعوذ باللہ کہ کوئی شخص یہاں تک رسائی کرے اور وہ بات کرے جو وہ جانتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور جو حق ہے اسے باطل سمجھے، اور جو باطل اسے حق سمجھ بیٹھے، کتنی بڑا جرم ہے نعوذ باللہ. آگے کچھ باتیں آئیں گی، دیکھنا ذرا، اور جو شبہات ہیں ان کے کیسے ان کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے انشاءاللہ. تو یہ حقیقت بھی جان لیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ بدعقیدگی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمثیل بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت کرتے ہیں، چہرہ مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مبرر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چہرے سے بھی پاک ہے بغیر چہرے کے، کیونکہ کہتے ہیں یہ مخلوق سے مثال دیتے ہیں. شیخ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جس نے دل سے بھی تصور کیا ہے نا وہ بھی بدعتی ہے. زبان سے کہنے بات کی بات ہے، جسے دل سے کسی نے تصور کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہرے کو ثابت کرتے ہیں، اور کوئی بھی چہرہ جو اس کے ذہن میں آئے اس نے دل میں صرف تصور کیا ہے، شیخ صاحب فرمایا قلنا انک مبتدع ضال، کہ تم بدعتی ہو، گمراہ ہو. قائل علی اللہ ما لا تعلم، تم وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اسے تم بدعتی ہو، گمراہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حرام کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی ایسی بات کریں جو ہم نہیں جانتے. دلیل اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الاسراء نمبر 36 میں، 36 میں، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شاهد كياه وأن تقول على الله ما لا تعلمون. سورة الأعراف تنبرتين تسمى ما زلت سورة الأعراف تنبرتين تسمى أور اسمه شاهد كياه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذلك الجرم مختلف محرمات لنا بيان فرمائه سب سے کم سے لے کے سب سے بڑے درجے تک. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قل کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انما صرف اور صرف حرم ربی ہے میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو حرام قرار دے دینا تو پھر مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اپنے دل کی کان اور آنکھیں کھول کے دیکھے کہ کیا بات ہونے والی ہے تاکہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے. سب سے پہلے کیا ہے؟ حرم ربی الفواحش فواحش ما ظاہر منہ ما بطن مختلف نافرمانیاں ہیں. والاثم والبغی بغیر الحق گناہ زیادتی بغیر حق کے فواحش ہے اس سے بڑھ کر جرم زیادتی ہے گناہ زیادتی اور اس سے بڑھ کر وہ انتو شرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اور عجب بات ہے کہ اس سے بڑھ کر جو ہے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی بات کرو جو تم جانتے نہیں ہو. شرک کیوں وجود میں آیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون سبحان اللہ. اور سورة الاسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَقْفُ مَتْ پیچھے لگو ایسی باتوں کی مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. عام بات ہے کوئی مسئلہ بھی ہو جس کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے کیوں لگتے ہو بھائی؟ وقت ضائع کرنا ہے اور کیا ہے؟ وقت بھی ضائع کرنا ہے پھر اگر دین کے تعلق سے پھر گناہ بھی حاصل کرنا ہے. اگر دنیا کے تعلق سے ہے تو وقت ضائع کرنا ہے اور پھر آپ کو کیا حاصل ہوگا اگر کسی ایسے چیز کے پیچھے دنیا کے اعتبار سے جسے تمہیں علم ہی نہیں ہے. بے شک ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا بے شک سمع بصر اور فؤاد ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. جو ہم سنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں جو اس کو دل میں رکھتے ہیں دل میں کیا عقیدہ ہے دل کی حالت کیسی ہے جو ہم سنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ان سب کا ہمیں حساب دینا ہے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور سب سے بری بات جو ہے بغیر علم کے کسی چیز کے پیچھے لگنے کا وہ دین کے تعلق سے ہے. اور دین کے تعلق سے سب سے خطرناک بات ہے جب عقیدہ کا کوئی مسئلہ ہو. اور اس میں سب سے خطرناک بات ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہو. اس لیے جب بھی ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں اور خصوصی طور پر اسماء صفات کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ اسے عام بات سمجھتے ہیں علم حاصل کیا نہ کیا فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے یا نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کا اختلاف ہے ہم اس میں کیوں پڑھیں. عجیب سی بات ہے بھائی کیسے کیوں پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور کان ایمان کا پہلا رکن اس میں اگر خلل ہے تو پورے ایمان میں خلل ہے. اور اسی میں سے ہی اللہ تعالیٰ اسماء و صفات پر ایمان ہے. جو ایسی بات کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسی بات کرتا ہے جس کا اسے علم ہے کہ نہیں؟ اس وعید میں شامل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا پھر شیخ صفوان شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اللہ تعالیٰ نے روبیت کا اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا ہے. یہ روبیت خاص روبیت ہے خاص ربوبیت ہے. وجہ ربی کا کس کا رب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجہ ربی کا ربی کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کی قسم ہے، ایک عام ربوبیت ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے، ایک خاص ہے اور ایک خاص کی خاص ہے. اہل ایمان کے لیے خاص ربوبیت ہے کہ نہیں؟ ہمارا رب، مومنوں کا رب. اچھا، انبیاء کی ربوبیت زیادہ خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اور جو ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوبیت، تو یہ سب سے بلند درجہ ہے اور سب سے زیادہ خصوصیت ہے اس ربوبیت کی. اچھا، ذو الجلال والاکرام. ذو جو ہے، ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. ذو جو صفۃ الوجه، اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے، اب اس چہرے کی صفت بیان ہو رہی ہے. اچھا، ربك، اگر یہ الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ذو الجلال والاکرام ہے نا، تو چہرے کی بھی صفت جلال و اکرام ہے الگ سے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تو رب کی طرف یہ صفت کا تعلق رب کی طرف ہے، تو اس لیے اگر رب کی طرف ہوتے تو کیا ہونا چاہیے؟ تو ذو کی جگہ ذی الجلال والاکرام. نہیں، ذی مجرور ہے اور ذو مرفوع ہے. وجہ جو ہے مرفوع ہے، جب صفت مرفوع ہوتی ہے تو مطلب کس کی صفت ہے؟ یہ مجرور کی ہوتی تو ذی ہونا چاہیے تھا نا، رب مجرور ہے نا. اور چہرہ جو ہے وجہ مرفوع ہے، تو ذو الجلال والاکرام یہ رب کے تعلق سے ہے یا چہرے کے تعلق سے ہے؟ عربی گرامر کے اعتبار سے کیا ہو گیا ہے؟ موصوف اور صفت کیا کہ اعراب ہوتا ہے نا، نہیں؟ اچھا، تو ذو الجلال والاکرام ذو مرفوع ہے کہ مجرور ہے؟ مرفوع ہے نا. اچھا، وجہ مرفوع ہے کہ مجرور ہے؟ وجہ مرفوع ہے. ربک مجرور ہے. اگر یہ رب کی صفت ہوتی تو ذی ہونا چاہیے تھا کہ ذو ہونا چاہیے تھا؟ ذی ہونا چاہیے تھا. تو ہے کیا؟ ذو ہے. تو اس مطلب ہے یہ کس کی صفت کا ذکر ہو رہا ہے، رب کی یا چہرے کی؟ چہرے کی. تو اعراب کے اعتبار سے چہرہ ہے. اور اسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ہے نا آخری آیت سورۃ الرحمن کی کیا ہے؟ تبارک اسم ربک، ذی ہے یا ذو ہے؟ ذی الجلال والاکرام. تو ذی کیوں ہے یہاں پہ؟ کس کی صفت ہے یہاں پہ؟ رب کی صفت ہے. تو رب کی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں الجلال والاکرام بھی ہے، اور چہرے کا الگ سے بیان فرمایا ہے. یعنی کیا معنی، کیا پیغام ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے اور چہرے کی یہ صفت بھی ہے، تاکہ کوئی اگر انکار کرنے والا بھی ہو نا تو صرف چہرے کا انکار نہیں ہو رہا بلکہ اس چہرے کی صفت کا بھی انکار ہو رہا ہے. اور صفت کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معنی میں زیادہ مضبوطی ہوتی ہے. واضح ہے؟ سبحان اللہ. جلال کا معنی ہے العظمۃ والسلطان، والاکرام مصدر اکرمہ سے ہے، مکرم اور مکرم دونوں کے لیے درست ہے. اللہ تعالیٰ اکرام بھی کرتا ہے اور کرم بھی کرتا ہے. مکرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکرام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکرام کیسے کیا جاتا ہے؟ فرمانبرداری سے، طاعت سے. اور مخلوق اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے ان کا ثواب دے کر جو اس کا مستحق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، ذو سلطان ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جب ہم کرم کی بات کرتے ہیں یا اکرام کی بات کرتے ہیں تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ کے قدر کرنی چاہیے، تعظیم کے حق ادا کرنا چاہیے، اور اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت ہے بلکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں بھی اس کا اجر اور ثواب ملے. یہ پہلی آیت ہے اور اس کے تعلق سے چند اہم باتیں. دوسری دلیل جو ہے اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کے چہرے صفت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل شیء هالك الا وجهه الى اخر آیت سورۃ القصص آیت نمبر 88. کل شیء هالك یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گی, الا وجهه مگر اللہ تعالیٰ کا چہرہ. اور کل شیء هالك جو ہے بالکل وہی معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن بیان فرمایا کل من علیہا فان. الفاظ مختلف معنی ایک ہی ہے, سب کچھ فنا ہو جائے گا. الا وجهه بالکل ویسے جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورۃ الرحمن میں ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام, یعنی تمام مخلوقات سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا. اور اسی اللہ نے آگے فرمایا ہے له الحکم الیہ ترجعون, تو اللہ تعالیٰ کا حکم باقی ہے اور اسی حکم کی طرف لوگوں کو واپس پلٹنا پڑے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الا وجہ سے مراد یہ ہے کہ اخلاص, ہر وہ چیز ختم ہو جائے گی مگر باقی صرف وہ چیز رہے گا, وہ عمل رہے گا, وہ چیز رہے گی جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالصتاً کیا گیا ہے. کیونکہ آیت کے سیاق و سباق اسی پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ القصص آیت نمبر 88 میں وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مت پکارو, یہ نہ ہو یعنی اسے شرک ہو جاتا ہے اور اس شرک کی وجہ سے عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, عمل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے, صرف وہ عمل باقی رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے, وہی عمل باقی رہتا ہے اور اسی کا ثواب باقی رہتا ہے جو فنانی ہوگا. لیکن جو پہلا معنی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ زیادہ قوی ہے. اور اگر یہ بھی کہا جائے جیسے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ معنی ہو اور دونوں معنی صحیح ثابت ہو سکیں, ان میں کوئی تضاد نہ ہو, تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں, تو اس قاعدے کی بنیاد پر دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ حقیقتاً بھی ثابت ہوتا ہے اس آیت میں اور اخلاص بھی ثابت ہوتا ہے. دونوں معنی کی دلالت اس آیت میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ کا جو چہرہ ہے صفت, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی خبری سے کہتے ہیں, صفات الذاتیۃ الخبریہ. اور دوسری قسم کی صفات جو صفات الذاتیہ کون سی؟ الفعلیہ, خبری اور فعلی صفت ذاتی. چند ایک علمی بات ہے پھر میں سمجھاتا ہوں اصل بات کے, لیکن یہ الفاظ علمی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا معنی کیا ہوتا ہے. آگے بھی بیان ہوں گے, پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے, خوب علم والا ہے, صفت العلم کو ہم ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے, الحی القیوم ہے, الحی زندہ ہے, یہ بصفت الکمال میں سے ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, جیسے کہ آج کا درس ہے, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ. ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ سب صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, نہیں اللہ کی صفات ہے نا, ان میں کوئی فرق ہے؟ ایک طرف چہرہ اور ہاتھ کا ذکر, دوسری طرف علم اور زندہ ہونے کا ذکر ہے. اور پانچویں مثال بھی دے دیتے ہیں, پانچویں مثال بھی دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اہل ایمان پر, جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے, ناراض بھی ہوتا ہے اس. یہ چھ صفت ہو گئی, سب اللہ تعالیٰ کا صفت, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. علم کے اعتبار سے ان کو کلاسیفے کیا گیا, ان کی ترتیب دی گئی ہے مختلف. الصفات الخبریہ یہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی, الذاتیۃ الخبریہ یہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی جن کا تعلق خبر سے ہے, یعنی خبر سے قرآن اور سنت. اگر قرآن اور سنت میں اس کی دلیل نہ ہوتی تو ہم کبھی جرات نہ کر سکتے. اور مخلوق میں اس کے جو تقابل کیا جاتا ہے وہ مختلف حصے ہیں مخلوق میں, چہرے ہیں, مخلوق کا ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس کے دل میں مل جاتی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں, انہیں کہتے ہیں الصفات الذاتیۃ الخبریہ. اچھا, اللہ تعالیٰ کا صفت ہے جو ہے زندہ, اللہ تعالیٰ زندہ زندگی کی یا علم کی, یہ کون صفت ہے؟ الذاتیۃ المعنویہ, راضی ہونا ناراض ہونا ذاتیۃ فعلیہ. وہ صفات جو ہمیشہ جس سے اللہ تعالیٰ متصف ہے, جس کا چاہت سے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے مشیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صفات ذاتیہ ہیں. وہ صفات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہوتا ہے, یا نہیں چاہتا ہے تو نہیں ہوتا ہے, یہ صفات فعلیہ ہیں. وہ صفات جو معنی کے اعتبار سے ہوں, مخلوق میں ان کی کوئی ایسی مثال نہ ہو جیسے کہ مخلوق میں ہاتھ ہیں یا چہرہ ہے یا پاؤں مخلوق کے, صرف معنی کے اعتبار ہے. جیسے علم ہے, علم کا وجود نظر آتا ہے آپ کو مخلوق میں؟ ایک عالم کا علم نظر آتا ہے, اسے کوئی اپنی کوئی ہے زندگی نظر آتی ہے, اسے کوئی الگ سے وجود ہے؟ یہ معنوی صفات ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ صفات جو مخلوق میں اجزاء و ابعاد جسے کہتے ہیں, جزء ہیں, حصے ہیں مختلف, جب اللہ تعالیٰ یہ صفات اپنے لیے خاص ذکر فرماتا ہے تو یہ صفات ذاتیہ خبریہ اسے کہتے ہیں. واضح ہے؟ اچھا, خبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خبر سے ہمیں پتہ چلا ہے. خبر کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے, وحی ہے, وہاں سے پتہ چلا ہے. اگر یہ آیت نہ ہوتی, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اگر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ کے چہرے کی نہ ہوتی تو ہم جرات کر سکتے تھے کبھی کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے کسی کے لیے جائز ہوتا؟ نہیں. جیسے کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے بغیر علم کے بات کرنا اور وہ چیز ثابت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان نہیں فرمائی بغیر دلیل کے, ویسے بھی یہ جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس چیز کی نفی کرنے اللہ تعالیٰ نے خود ثابت کی ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی بغیر دلیل کی, یہ بغیر علم کی بات کرنا نا, دونوں سے بغیر علم کی بات کرنے سے منع فرمایا, سخت وعید ہے. جیسے کہ ایک موجود چیز کو نفی کرنا یا غلط اس کے بارے سے بات کرنا, تو دونوں برابر ہیں جرم میں, نعوذ باللہ. الغرض, تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ جو ہے کون سا صفت ہے؟ ذاتیہ خبریہ, پتہ چل گیا ہے. علم کون سا صفت ہے؟ ذاتیہ معنویہ. ارادہ ذاتیہ, ارادہ معنوی ہے, ارادہ نظر ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کی محبت, محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محب اللہ کون سی ہے؟ کیا ہو گیا یار؟ فعلیہ ہے, فعلی ہے. جب چاہتے محبت کرتے تو چاہتے نہیں اللہ تعالیٰ کرتا. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ذاتیۃ معنویہ ہے تو کیا کہیں گے ہم, صحیح غلط ہے؟ چہرہ اللہ تعالیٰ کا صفت ذاتیہ معنویہ, صحیح غلط ہے؟ غلط ہے, غلط ہے نا, معنوی تو نہیں ہے چہرہ, تو چہرہ یار. اچھا, اگر کوئی کہے کہ نہیں میں مانتا تو ہوں لیکن میں خبر ہی نہیں مانتا, میں معنوی مانتا ہوں, کیا اس کا عقیدہ ٹھیک ہے؟ غلط عقیدہ ہے نا. کیوں جانتے ہیں؟ وہ نفی کر رہے ہیں نا, اصل میں حقیقت کی نفی کر رہے ہیں نا. یعنی کہ ایک شخص کہتے ہیں میں چہرہ مانتا ہی نہیں ہوں, غلط ہے, غلط. سیدھا کہتے ہیں کہ میں مانتا تو ہوں لیکن معنی کے اعتبار سے مانتا ہوں, معنوی صفت ہے, خبری صفت نہیں مانتا میں تمہاری. نفی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ حقیقت صفت کو نہیں مان رہا وہ. یعنی اگر صفت ہوگی تو معنی ہوگا صرف, حقیقت نہیں ہے. خبر کی نفی ہو رہی ہے نا. اصل خبر کیا ہے؟ خبر کے حقیقتاً اللہ کا چہرہ ہے, خبر یہی خبر ہے نا. جب وہ خبر کی نفی کر رہا ہے اور وہ کہتے معنی کے اعتبار سے میں جانتا ہوں, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ معنوی رحمہ اللہ, ولو قلنا بذلك لكنا نوافق من تأوله تحریفا, جس تأویل کی ہے اور تحریف کر بیٹھا ہے تو اس کی موافقت ہو جاتی ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ ہے نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نقص ثابت ہوتا ہے. اور اہل بدعت اہل تحریف نے اللہ تعالیٰ کے صفت چہرہ جو وہ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ تو مانتے ہیں، چہرے سے مراد ثواب ہے. یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر صرف ثواب باقی رہ جائے گا. کل من علیہ افان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ سب کو فنا ہو جائے گا اور باقی ثواب رہ جائے گا. یعنی عجیب بات ہے کہ جیسا فرماتے ہیں اللہ کی صفت و کمال ہے اللہ کا چہرہ جو ہے، ان لوگوں نے اس اللہ کے اس صفت چہرے کو جو ہے مخلوق سے تفسیر کر دی ہے، معنی بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بالکل الگ ہے، جدا ہے اور عدم یا وجود کے بھی بیچ میں رہتا ہے. ثواب کیا ہے؟ پہلے معدوم تھا، ثواب نہیں تھا تو نہیں تھا نا، بعد میں ثواب اللہ تعالیٰ دے گا تو ثواب ہوگا نا، ثواب تو بعد میں ہوئے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر وعدہ نہ کرتا اس کو باقی رہنے کو، وہ باقی بھی نہ رہتا. تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے؟ ایک جرت ہے، کہ عجیب سی بات ہے، کہتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی باقی رہے گا صرف اجر و ثواب. پھر جیسا فرماتے ہیں تمہارے یہ قول مردود ہے، یعنی غلط ہے. وجوہات، پہلی وجہ مخالف الظاہر لظاہر اللفظ، جو ظاہر لفظ ہے اس کی مخالفت ہے. اور جو ظاہر لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وجہ. اور ہم جانتے ہیں عربی وجہ کسے کہتے ہیں، چہرے کو کہتے ہیں. اور وجہ اور چہرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر اللہ تعالیٰ ثواب ہی یعنی بیان فرمانا ہوتا تو ثواب کا لفظ ہوتا، وجہ کا لفظ کیوں ہے؟ پہلی بات ہے کہ لفظ دونوں مختلف ہیں، مختلف ہیں. اور جو تمہارا یہ کہنا کہ اس سے مراد اجر و ثواب ہے، تو یہ مخالف لظاہر اللفظ، اس کی مخالفت ہے. دوسری وجہ تو تمہارے قول مردود ہے، ان مخالف الاجماع السلف، سلف کے اجماع کی مخالفت ہو رہی ہے. سلف میں سے کس نے یہ نہیں کہا ہے کہ چہرے سے مراد جو ہے وہ اجر و ثواب ہے؟ یہ کتابیں موجود ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں سلف کے محفوظ ہیں. ایک نص ہمیں دکھا دیں صحابہ میں سے یا ائمہ تابعین میں سے یا من تبعہم بإحسان سے کہ انہوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے، ہرگز آپ کو کہیں سے بھی یہ معنی مل ہی نہیں سکتا کہ کسی نے بھی اس آیت کی تفسیر میں وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کی تفسیر کی ہو، وجہ کی تفسیر ثواب اجر ثواب سے کی ہو. ایک قول تو دکھا دیں ہمیں، کہیں نہیں ملے گا. تو اجماع السلف کی مخالفت ہے. تیسری وجہ کہ تمہارا یہ قول باطل و مردود ہے تمہارے اوپر، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ عظیم صفات جو ہے وہ جو اللہ نے بیان فرمایا چہرے کے لیے، وہ ثواب کے لیے ممکن ہے؟ ذو الجلال والاکرام، کیا خیال ہے؟ ثواب ذو الجلال ہے، ثواب ذو الاکرام ہے، کہہ سکتا ہے؟ بھائی ثواب تو ثواب ہی ہوتا ہے. شاید فرماتے ہیں تو جزاء المتقین ذو الجلال والاکرام، متقین کی جزا کیا ہے؟ جلال والاکرام ہے. ممکن ہے یہ؟ سبحان اللہ. فہذا لا یجوز ابدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کے جو وصف جو بیان فرمائے ذو الجلال والاکرام چہرے کا ہے. چوتھی بات جیسا فرماتے ہیں، نقول ما تقول فی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه من تائله بصره من خلقه، سے مسلم کی حدیث جو گزر گئی ہے. کیا ثواب کا بھی نور ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو جہاں تک جائے گا وہ سب کو جلا کے راہ کر دے گا. ابدا ولا یمکن، ناممکن ہے. یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو، دیکھو میں نے تمہیں تاویل تحریف تو کر دی ہے بغیر سوچے سمجھے، اب اس پہ کتنی باطل چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور ہمیشہ ٹھوکر لگتی ہے. یاد رکھے، یعنی نص کے لفظ کے ظاہر سے مخالفت ہے، اس کے بعد اجماع کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. اب چلو عقل بھی لے لیجیے، عقل کو آگے کر کے بھی نون ٹھوکریں کھائی ہمیشہ، ابھی عقل کو بھی دیکھ لو تم لوگ کر کیا رہے ہو. کیا ثواب ذو الجلال والاکرام ہوتا ہے؟ کیا ثواب اگر حجاب ہٹا دیا جائے، جو اللہ تعالیٰ کا حجاب ہے نور کا، تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور جو ہے سب کچھ اس کو جلا دے، تو چہرہ ثواب، ثواب کا نور ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو جلا دے گا، یہ کیسا ثواب ہے بھائی؟ تو یہ معنی جو ہے ناممکن ہے، یہ سب فرماتے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں قول باطل ہے، جس طرف اہل باطل گئے ہیں، واجب یہ ہمارے اوپر کہ ہم چہرے کو جو ہو وہی تفسیر، وہی معنی بیان کریں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ جیسا اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور اس چہرے کی جو صفت جلال والاکرام ہے. شاہ صفر فرماتے اگر آپ یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہوا ہے، چہرے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف موجود ہے، اس سے مراد ہمیشہ صفت ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی سے مراد ہے، کوئی اور معنی مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ صفر یہی اصل ہے کہ جہاں پر بھی قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے تو حقیقتاً چہرہ ہی مراد ہے، اصل میں یہی بات ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 52 میں، 52 میں، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اور سورۃ الليل آیت نمبر 19-21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وما أشبه من الآيات، اور اس جیسے باقی آیات جو جس میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے، ان تمام آیات میں اصل مراد چہرے سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کا صفت ہے حقیقتاً جو ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. لیکن ایک جگہ پر مفسرین کا اختلاف ہے، سورۃ البقرہ نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله الى آخر الآية، سورۃ البقرہ نمبر 115، فأينما تولوا یعنی الى اي مكان تولوا وجوهكم عند الصلاة، جہاں تب چہرہ کرو، فثم یعنی اسی جگہ پر وجه الله اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. تو بعض مفسرین نے اہل سنن والجماعت میں سے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد، چہرے سے مراد جہت ہے، ڈائریکشن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولکل وجہت ہوا مولیہا، سورۃ بقرہ 148 میں وجہت ڈائریکشن کو بھی کہتے ہیں، جہت کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں مراد وجہ کے لفظ سے مراد ڈائریکشن ہے، جہت ہے، اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے اور تمہاری نماز بھی قبول ہوگی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، یہ آیت جو ہے نازل ہوئی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں اگر انسان کوئی نفل نماز پڑھے تو جس طرف چہرہ کرے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نفل نماز آپ پتہ کہ سواری پر بھی سوار ہو کر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس زمانے میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہوتے تھے یا اونٹ پہ سوار ہوتے تھے تو نفل نماز پڑھتے تھے، اور پتہ جب انسان سفر میں ہوتا ہے یا کسی سواری پہ ہوتا ہے تو ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، جہت وہ قبلہ کے رخ بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو نماز مکمل کریں، اگر فرض نماز تو نماز باطل ہو جاتی ہے، فرض نماز کے لیے شرط ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک قبلے کی طرف رخ ہو، لیکن نفل نماز کے لیے اگر قبلے کا رخ بدل بھی جائے، تبدیل بھی ہو جائے، تو نماز صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص کسی ویرانے میں ہو، سفر میں ہو، اور پتہ نہ چلے کہ قبلہ کس طرف ہے، تو کیا کرے گا؟ یہ تحرا سب سے پہلے کوشش کرے گا ڈھونڈنے کی کس طرف ہے، چاند کو دیکھے، سورج کو دیکھے، اپنا کوئی مشرق مغرب کا نظر لگا کے دیکھ لے گا، اور پھر نماز پڑھ لے گا. اگر اس کے بعد میں پتہ چلا کہ ڈائریکشن ٹھیک تھی قبلے کی، تو نماز ٹھیک ہے اس کی کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اگر پتہ چلے بعد میں کہ غلط تھی اور قبلہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ تھا، نماز ہوگی کہ نہیں؟ تب بھی نماز ہوگی. فثم وجہ اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ دلیل ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس آیت میں بھی جو صحیح قول ہے کہ چہرہ ہی مراد ہے، کہ جس طرف اپنا تم رخ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہیں پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہے. اور صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں، متفق علیہ حدیث میں، کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، اور اس لیے منع فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص قبلے کی طرف رک کر کے نہ تھوکے، تھوکنے سے منع فرمایا ہے. اور تو یہ معنی جو ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے مراد ڈائریکشن ہے، وہ بھی غلط نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چہرے کو ثابت پہلے کرنا ہے. اچھا، اس آیت کو لے کے بعض لوگوں نے کہا دیکھے تو سلف سے بھی یہ ثابت ہے کہ چہرے کو ڈائریکشن سے تفسیر دی گئی ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ چہرہ ہے؟ ہمیں تو یہی کہتے ہیں کہ ڈائریکشن ہے. اگر کوئی اشعری ماتوریدی یا اہل تعطیل میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کا چہرے سے مراد ڈائریکشن ہے، جہت ہے، وہ دلیل یہ پیش کرتا ہے اور تفسیر بھی کثیر کہیں سے تفسیر آپ کو دکھا بھی دیتا ہے، کیوں ان کی دلیل بنتی ہے کیا کہ چہرے سے مراد ڈائریکشن ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بنتی. وہ آپ کو دکھا تو رہے تفسیر، دلیل دکھا رہا ہے. کیسے الٹا چل رہا ہے؟ نہیں وہ کہتے دیکھیں ثبوت ہمارے پاس کہ سلف نے خود یہ لکھا ہے کہ چہرہ ڈائریکشن کو کہتے ہیں، ہم ڈائریکشن کا معنی لیتے ہیں، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. جی تو کہتے جب یہاں پر چہرہ ہے تو وہاں پر بھی یہی ہے معنی ہے. ہمارے ان کے بیچ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ ہم ڈائریکشن کو مانتے ہیں بعد میں، پہلے چہرہ ثابت کرتے ہیں. تم چہرے کی نفی کر کے ڈائریکشن کو مان رہے ہو، واضح ہے کہ نہیں؟ کہ تم بھی پہلے چہرے کو ثابت کرو، مانو، پھر ڈائریکشن کی بات کرو نا. ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ چہرے کا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے ہی نہیں، اس کی نفی کر دیتے ہو، پھر ڈائریکشن کی بات کرتے ہو اور ہم بھی کہتے ہو کہ اس معنی کو مان لیں اور باقی جو صحیح معنی اسے چھوڑ دیں. یہ تحریف ہے، واضح ہے فرق. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شبہ الدین رحمہ اللہ، فثم وجہ اللہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں دونوں معنی میں کوئی نفی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ثابت ہوتا ہے، ڈائریکشن بھی ثابت ہوتی ہے اس آیت میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اچھی طرح جان لو، بڑی پیاری بات ہے آخر میں، وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْوَجْهُ العظيم الموصوف بالجلال والإكرام وجه لا يمكن الإحاطة به وصفا. یہ عظیم چہرہ جس کے وصف ذو الجلال والإكرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کے وصف کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا. ولم يكن الإحاطة به تصورا، نہ وصفا نہ تصور، احاطہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفہ کے تعلق سے ہے اس کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور جو بھی آپ کا اندازہ ہو اسے کہیں بڑھ کر ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ولا يحيطون به علما، ان کا احاطہ کوئی کر نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا. اور پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، فإن قيل ما المراد بالوجه في قوله كل شيء هالك الا وجهه، سورۃ قصص نمبر 88 میں. تو وجه سے مراد کیا ہے؟ اگر وجه سے مراد آپ ذات کو لیتے ہیں، ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. چہرے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف، یا چہرہ اور ذات، یا صرف چہرہ بغیر ذات کے؟ مختلف تین چیزیں ہیں. لفظ وجہ کا چہرہ کا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی اہل بدعت میں اور پھر چور دروازہ کھولا ہے نا، اور سب کو دیکھو سدے باب کیسے کہ علماء نے. اگر ہم یہ کہیں کہ چہرے سے مراد ذات ہے، ان قلت المراد بالوجہ الذات فیخشى ان تكون حرفت، تو یہ خدشہ ہے کہ تحریف کر بیٹھے ہو. اگر چہرے کو صرف ذات سے تفسیر کرتے ہو صرف، وَإِنْ أَرَدْتَ بِالْوَجْهِ نَفْسَ الصِّفَةِ أَيْضًا وَقَعْتَ فِي مَحْظُورٍ وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ لَا يُقَدِّرُونَ اللَّهَ حَقَّ مَا يَقُولُونَ حَقَّ قَدْرِهِ حَيْثُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْنَى إِلَّا وَجْهَهُ فَمَاذَا تَصْنَعُ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چہرہ تو مان لیتے ہیں، سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر صرف چہرہ رہے گا، ذات بھی ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ، صرف چہرہ باقی رہے گا. بدعت نے وہ کہے تھے کہ دیکھیے یہ معنی لازم آتا ہے، اگر صرف ذات کو الگ سے لیتے بغیر چہرے کے، چہرے کی نفی ہو جاتی ہے. لفظ چہرہ کا ہے نا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذات کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چہرے سے مراد کیا ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں چہرے سے مراد صرف ذات ہے تو چہرے کی نفی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کا چہرہ نہیں ہے. اگر کہتے ہیں صرف چہرہ ہے تو باطن کہتے ہیں ذات تو فنا ہو جائے گی، باقی چہرہ باقی رہے گا. فالجواب، جواب سن شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان اردت بقولك الا ذات يعني ان الله يبقى هو نفسه مع اثبات الوجه لله فهذا صحيح. اگر چہرہ کا معنی ذات سے لیتے ہیں اور ذات سے مراد وہ ذات جس کا چہرہ بھی ہے، تب تو ٹھیک ہے، فهذا صحيح. ويكون هنا عبر بالوجه عن الذات اللي من له وجه. وس ذاتك تعبير كي جس ذاتك شهرة به وجه به. وإن أردت بقولك الذات أن نرجع عبارة عن الذات بدون إثبات الوجه فهذا تحريف غير مقبول. ورجل أبقى معنا يهيك ذات لكن بغير شهرك وهي تحريفه وغير مقبوله. وعليه فنقول إلا وجهه تونس بنوات ونكيتين لا تريه فرمان إلا وجهه وجوه أي إلا ذاته المتصفة بالوجه. سواء لك ذاتك جسكي صفة جوه شهر متصفة وهذا ليس فيه شيء اسمه كوي مثلا هي لأن الفرق بين هذا وهذا لأن الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون المراد بوجه الذات ولا وجه له كي إس قول جو هم لي شيء صار كده بيان كيه وهل بدعتك جو قول أهل التحريف كا يفرق هي كي وو ذات كله تبغير شهرك شهرك نفي كرتي أنا وليس آيات میں کہتے ہیں اسے مراد ذات ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ذات جس کا چہرہ بھی ثابت ہے اور اس لئے چہرے کی تعبیر ہم ذات سے کرتے ہیں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے واضح تو یہ معنی ہے اور اس الحمدللہ یہ اب مختصر سے چند اہم باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت چہرے کی جو پیارا صفت ہے صفت الکمال اس کا بیان کیا ہے اور باقی اور مطولات بھی اس پہ تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں صرف آپ یہ دیکھیں اتنی یعنی اہم ہمارے اس میں بہت سارے اور بھی جو غلط فہمیت ان کو بھی دور کیا ہے لیکن طالب علم کو جو اساسی جو بنیادی باتیں وہ یہ ہیں جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہیں اور دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یہ آیت کافی ہے یاد کر لیں ٹھیک ہے اسے مسلم کی حدیث میں کہ حجابہ النور اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے اگر یہ حجاب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور جو ہے وہ تمام مخلوقات کو فنا کر دیتا سبحان اللہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ جاتی وہاں پر وہاں تک تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتا یعنی سب چیزیں جل جاتی ہیں نعوذ باللہ تو سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیاری صفت چہرے کی صفت کا مختصر بیان ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو ہم نے کہا ہے اور سنا اللہ تعالیٰ اسے صحیح سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بد عقیدگی سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے ایک سوال ہے کہتے ہیں فإن اللہ حرم على النار من قال لا الہ الا اللہ يبتغي بذلك وجه اللہ متفق علیہ یہاں پر وجہ سے کیا مراد ہے اس جماعت کا کیا عقیدہ ہے وجہ سے کیا مراد ہے دیکھیں اخلاص بھی ہے لیکن اخلاص سے پہلے چہرہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھ جہاں پر بھی جس قرآن اور سنت میں جس دلیل میں جس نص میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی صفت کو ثابت کرنا ہے اور پھر اگر اور معنی بھی نکلتا ہے اخلاص کا معنی جو بھی ہے اس کو بھی ہم مانتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے جو چہرے کے جو مخلوق کے چہرے سے بالکل مماثلت ہرگز ہو ہی نہیں سکتی جس کی ہم کیفیت جانتے نہیں ہیں ہم انکار بھی نہیں کرتے ہم تحریف بھی نہیں کرتے منوعن سے ہم تسلیم کرتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اس حدیث میں ہم چہرے کو پہلے ثابت کرتے ہیں اور پھر جو اس میں معنی ہے اخلاص کا اسے بھی ہم ثابت کرتے اور مانتے ہیں واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک مفوضہ کہتے ہیں معنی جانتے نہیں ہم مفوضہ وہ لوگ ہیں جو تفویض سے کام لیتے ہیں کہتے ہیں جن آیات میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے وہ سب بے معنی ہے معنی کو تو مانتے نہیں کہتے اللہ بہتر جانتا ہے الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے اللہ اعلم تفویض المعنی اور تفویض الکیفیہ کیا ہے رحمٰن الرحیم تو ہم جانتے ہیں کیا معنی ہے اور ثابت بھی کر اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن کیسا رحمٰن رحمت کیسے کرتا ہے اللہ اعلم یہ تفویض الکیفیہ ہے رسول الجماعت تفویض الکیفیہ کرتے ہیں تفویض المعنی نہیں کرتے البدع تفویض المعنی کرتے ہیں واضح ہے وہ منصور ماتوریدی کی کتاب ہے کتاب التوحید ابو منصور الماتوریدی کی کتاب ہے کتاب التوحید کے نام سے انہوں بھی لکھی کتابیں توحید کے نام پہ، اس میں لکھتے ہیں کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے تو یا تو تأویل سے کام لو اور یا معنی کو معنی کے تفویض کر دو اور کہو اللہ اعلم، جیسا کہ قرآن مجید میں حروف مقطع ہیں الف لام میم، کیا معنی ہے؟ معنی کے تفویض اللہ اعلم کہتے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اگر دیکھیں قرآن مجید میں تقریباً 2/3 پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، آدھے قرآن سے زیادہ. جانتے ہیں اس بات سے کیا بات لازم آتی ہے کہ جیسے الف لام میم ہے ویسے آپ اس کو سمجھو کہ قرآن کے اکثر الفاظ کو بے معنی ہے، کتنی خطرناک بات ہے. اللہ فرماتا ہے الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ علم، پتہ نہیں کیا معنی الرحمن الرحیم کا، العزیز الحکیم پتہ نہیں کیا ہے. سبحان اللہ، یہ کیا سوچ ہے. وہ بچنا کس چیز سے چاہتے تھے؟ تشبیہ سے بچنا چاہتے تھے نا، تشبیہ لازم آتی ہے اس لیے ہم نہیں کرتے. وہ کتنی بڑے گڑھے میں جا کے گرے ہیں. کوئی شخص اگر ان کے کوئی اسٹوڈنٹ کو جیسے کہ قاری پڑھاتے قرآن مجید اور وہ کہتے ہیں ہمیں معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا پتہ ہے، الرحمن الرحیم کا پتہ نہیں ہے، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کتنی صفات ہیں سارے پتہ نہیں. اس میں سمجھ میں کیا ہے مجھے بتائیں، قرآن مجید سے کیا سمجھ میں آیا ہے؟ اور وہ کون سے احکام آپ سمجھیں گے قرآن مجید سے؟ اور عجب آپ دیکھیں، یعنی قرآن مجید میں فرعون کا ذکر وہ بھی جانتے ہیں، نمرود کا ذکر وہ بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر وہ جانتے نہیں ہیں. استغفر اللہ. دیکھیں بات لازم آتی ہے کہ نہیں، یعنی اتنی بڑی جرت اور جسارت. میں نے شروع میں کیا کہا تھا، جہل مرکب کا شکار لوگ ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ غلط سور سے علم حاصل کرتے ہیں کہ نہیں. اے وہ بھی کتاب موجود ہے لوگ پڑھنے کی، یہ بھی کتاب موجود ہے ہم پڑھ رہے ہیں، فرق دیکھیں دونوں میں. ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ حق کی پیروی کریں کہ نہیں؟ حق کہاں پر ہے؟ قرآن و سنت میں ہے کہ نہیں؟ نصوص میں ہوتا ہے نا. پیروی کیسے کی جائے، اتباع کیسے کریں گے ہم قرآن و سنت کی؟ صحیح سمجھ سے. صحیح سمجھ کہاں سے ملے گی؟ سلف سے. سلف کی سمجھ، صحیح سمجھ کہاں پہ موجود ہے؟ کتابوں میں. کون سی کتابوں میں؟ اہل سنت کی کتابیں، بدعت کی کتابوں میں. ہاں، اس لیے علم حاصل کرنا ہے اس کے صحیح جگہ سے، صحیح سورس سے. آپ میڈیکل کے علم حاصل کرنے کے لیے انجینئر میں داخلہ کبھی نہیں لیتے. کبھی دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب ہیں یا میڈیکل پڑھنا چاہتے ہیں، داخلہ انجینئر میں لیا ہے، وہ انجینئر ہی بنے گا، بھائی ڈاکٹر کہاں بنے گا وہ. اگر آپ اہل سنت سے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کتابیں اہل سنت کی پڑھنی پڑے گی. آپ کتابیں پڑھ دیں بدعت کی، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے کیا؟ ناممکن ہے. تو اس لیے اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنے سمت درست رکھیں، اپنی سوچ درست رکھیں، اور اپنے جو حلقہ احباب بھی درست رکھیں. اور ابھی کہتے ہیں الصاحب صاحب، دوست کھینچ کے لے جاتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، آپ کی پہچان آپ کے دوست ہیں. کسی اٹھتے بیٹھتے ہو، آتے جاتے ہو، کون سی باتیں کرتے ہو، اور جو بدعت ہیں اچھوت بیماری کی طرف جلدی پھیل جاتی ہے ان کی بیماری، بدعقیدگی اور بدعت بہت تیزی سے شیطان جو ہے نا پھیلا دیتا ہے. اور جو حق ہے، حق پر ہمیشہ نور ہوتا ہے، بعض نعوذ باللہ اس نور سے اندھے ہیں نعوذ باللہ. وجہ کیا ہے؟ وہ خود نہیں دیکھنا چاہتے، خود ظلمتوں میں جب تک توبہ نہیں کریں گے، بدعت سے باہر نہیں نکلیں گے، تو نعوذ باللہ اس میں رہیں گے. اور توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کئی لوگ ہیں جو الحمدللہ بدعت سے توبہ کر کے نکلے، الحمدللہ سنت کی روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام حاضرین سامعین کو ہر بدعت سے ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم.